الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگ اور بھائیو اللہ جل جلالہ من والہو نے ہم سب کو یہ پاکیزہ دین زندگی کے گزارنے کے لیے پاکیزہ دستور پاکیزہ طور طریق دیا ہے. انسان راستہ چلنے میں زندگی کے گزارنے میں کسی نہ کسی کی پیروی کرتا ہے. انسان کو اگر ماڈل دیا جائے تو پھر اس ماڈل کی وہ تابعداری کرتا ہے, اس کے پیچھے چلتا ہے. اللہ جل جلالہ من والہو نے شروع سے انسانوں کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو آئیڈیل اور ماڈل, نمونہ اور اسوہ بنا کر دنیا میں بھیجا. پھر ہماری یہ امت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اس کو قیامت تک باقی رہنا ہے اور زندگی کے مختلف مرحلے, اونچ نیچ, نشیب فراز, سب کچھ زندگیوں میں آنا ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ من والہو نے اس امت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں نمونہ بنایا, وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ, تربیت یافتہ, آپ ہی کی نظر کرم سے تربیت پانے والے, پروان چڑھنے والے صحابہ کو بھی اللہ جل شانہ نے ایک نمونہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ, کہ تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بہترین نمونہ ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اصحابی کن نجوم, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, فبی ایہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ جو پورا کا پورا ایک معاشرہ ہے, ایک پوری کی پوری کمیونٹی سوسائٹی ہے حضرات صحابہ کی, اس میں غریب بھی ہے مالدار بھی ہے, اس میں جوان بھی ہے بوڑھا بھی ہے, مرد بھی ہے عورت بھی ہے, پڑھے لکھے بھی ہیں کم پڑھے لکھے بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, کاشتکار بھی ہیں, مزدور ملازم بھی ہیں, بیوپاری بھی ہیں, تاجر بھی ہیں, ہر طبقے کے ہر قسم کے لوگ صحابہ میں موجود ہیں. اور یہ امت بھی اسی طرح سے جی مختلف طبقات میں پھیلی ہوئی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فبأيهم اقتدیتم اہتدیتم, کہ ان میں سے تم جس کو پسند کر کے جس راستے پر, جس کے راستے پر چلو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی تک پہنچا دے گا. کہ یہ جماعت تھی جن کو اللہ نے قبول فرمایا. علامہ اقبال حضرات صحابہ کی شان میں بہت سارے اشعار جی فرماتے ہیں. ایک جگہ فرماتے ہیں, وہ غازی وہ تیرے پر اسرار بندے, وہ غازی وہ تیرے پر اسرار بندے, جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی, دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, جی جن کی ٹھوکروں سے ندیاں اور سمندر اور صحرا اور ریگستان گویا دو نیم دو ٹکڑے ہو جاتے تھے, الگ الگ دو حصے ہو جاتے. دو نیم جن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر جن کی ہیبت سے پربت رائی, جن کی ہیبت کے سامنے بڑے بڑے پہاڑ رائی کی طرح سے چھوٹے پڑ جاتے تھے. تو یہ اللہ نے ان کی خصوصیت رکھی ہے. آج بھی ہم صحابہ کا ذکر محبت سے کرتے ہیں, ان کی کامیابیوں کو یاد کرتے ہیں, ان کی فتح و نصرت کے تذکرے کرتے ہیں, اور دلوں میں ایک ارمان ہم سب کے ہے کہ وہی فتح و نصرت, وہی مدد و یاوری, اور وہی اللہ جل جلالہ من والہو کی عزت, سربلندی, فتح مندی جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی ہمیں بھی دے, ہمیں بھی ملے, کہ جس راستے پر چلیں وہ راستہ ہمارے لیے کھلتا چلا جائے. یہ ارمان مسلمانوں کے دلوں میں ہے, مسلمان چاہتا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ صحابہ کی جماعت کامیاب کیوں ہوئی, ان کی کامیابی کا راز کیا ہے, ان کو اللہ جل شانہ نے اپنی مدد سے اپنی نصرت سے جو نوازا کہ جدھر چلے کامیاب ہوتے چلے, جدھر چلے جھنڈے گاڑتے چلے گئے, ان کی اس کامیابی کا راز کیا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اول صلاح هذه الامت الیقین والزہد, کہ اس امت کے جو پہلی جماعت, پہلا طبقہ اور پہلا حصہ تھا جی, فرسٹ پارٹ آف دس امت, اس امت کا جو فرسٹ پارٹ تھا صحابہ کا, اس کی کامیابی کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقین، اللہ کی باتوں پر یقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین، کہ جو اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے جی. دنیا کی کوئی اور طاقت ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا بتایا فرمایا سنایا ہوا جی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. اس پر جو یقین تھا، یہ یقین ہی ان کا سب سے بڑا سرمایہ تھا، ان کا سب سے بڑا کیپٹل تھا جی. کہ اس یقین کی برکت سے اللہ جل شانہ نے ان کے لیے وہ راستے آسان کر دیے جو آج بھی جی جن کی آج بھی ہم تمنا کرتے ہیں. صحابہ کی زندگی کو اور بعد میں جن جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کامرانی سے نوازا، اگر ان کی زندگیوں کو ہم غور سے دیکھیں تو یہی ان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین. اور آج ہمارا دل ڈاواں ڈول ہے جی، شک شبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ جو یقین کی کمزوری ہے، یہی یقین کی کمزوری انسان کو عمل کی کمزوری کی طرف لے کے جاتی ہے جی. اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں، اللہ کی وعیدوں پر یقین نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہات پر اور آپ نے جو جی ترہیب ڈرایا ہے، اگر ان چیزوں پر انسان کو یقین نہیں تو پھر انسان جی وہ ڈاواں ڈول میں ہو جاتا ہے. زندگی اس کی جی گویا اس کشتی کی طرح سے ہو جاتی ہے جو تھپیڑے کھاتی رہتی ہیں جی. آج ہماری زندگی اسی طرح سے ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس پر دل یقین نہیں رکھتا، کمزور یقین ہمارا جی. صحابہ کے پاس سب سے بڑی دولت یہی تھی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں روانہ ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ ملا کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے، آپ نے تیاری کر لی. حضرت ابو بکر صدیق کو بتا دیا کہ تمہارے ساتھ سفر ہجرت ہوگا، اور ہجرت کے سفر سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جو امت کی، جو مکے والوں کی بے شمار امانتیں تھیں، وہ تمام کی تمام امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے کی، اس کی پوری تفصیلات جمع کی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر بتا کر کہ یہ ساری امانتیں ہیں، ان سب امانتوں کو جن جن کی ہیں ان تک واپس پہنچانا. جس رات چاروں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر ننگی تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اطراف چکر لگا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی لمحے حملہ ہو سکتا تھا اور آپ پر تلوار کا وار کیا جا سکتا تھا، ایسے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی سے فرمایا میرے اس بستر پر سو جاؤ، صبح امانتیں ادا کرو، اور امانتیں ادا کر کے پھر واپس میرے پاس مدینہ آ جانا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، حضرت علی سے آپ سنیں کہ حضرت علی کیا فرماتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں کبھی بھی موت سے امن نہیں تھا، ہمیشہ ڈر تھا، دھڑکا تھا، گھبراہٹ تھی، پتہ نہیں کس لمحے جان نکل جائے، موت آ جائے. لیکن وہ رات جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے بستر پر لٹایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امانتیں ادا کر کے میرے پاس واپس آ جانا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ رات جس چین کے ساتھ میں سویا ہوں زندگی میں کبھی اتنے چین سے نہیں سویا ہوں. اس لیے کہ یقین تھا کہ جب تک رسول اللہ سے واپس نہیں ملوں گا اس وقت تک موت کا فرشتہ میرے پاس نہیں آ سکتا. یہ یقین ہے جی جو صحابہ کے دلوں میں تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر فرمایا. ہجرت کے سفر کے دوران میں سراقہ ابن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیا، اور تلاش کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسول اللہ کو پکڑنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اگر قریش مکہ کے حوالے کیا جائے تو 100 اونٹوں کا انعام دی. تو سراقہ نے دیکھ لیا, راستہ پہ معلوم کر لیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا, آپ کا پیچھا کیا اور وہاں تک پہنچ گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور اپنے جی رہبر کے ساتھ گزر رہے تھے. تو آپ کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جی آپ کی دعا کی برکت سے وہ قریب نہیں آ سکے. تو اس موقع پر 3 دفعہ کی کوشش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اکیلے ابو بکر سامنے ہیں, ان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے کہا کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت پر جب تمہارے ہاتھوں میں فارس کے بادشاہ کسرا کے کنگن ہوں گے. کہ فارس کا بادشاہ اپنے ہاتھوں میں جو سونے کے کنگن بنگڑیاں پہنتا ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. ابھی تو بے سہارا ہے جی, جان بچا کے بھاگ رہے ہیں اور پھر بات جو ہو رہی ہے وہ کس کی کہ کسرا کا بادشاہ اس کے کنگن جی وہ مدینہ آ جائیں اور مسلمانوں کے پاس پہنچ جائیں, دور دور تک اس کا کوئی تصور نہیں ہے جی. سننے والا شاید ہنس پڑے, مذاق سمجھے, ٹھٹا کر لے اور یہ سمجھے کیسی باتیں کر رہے ہیں, جان بچا کے تو بھاگ ہی رہے ہیں, ابھی تو جان کی سلامتی کا سوال ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کسرا ٹوٹ جائے گا ہم اور کسرا ٹوٹ کر اس کے پورے خزانے ہمارے پاس آئیں گے, یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں کے کنگن بھی ہمارے پاس آ جائیں گے. حضرت ابو بکر کا یقین ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر یقین کیا جی. یہ حضرت ابو بکر کی سب سے بڑی شان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر آپ کی تصدیق کی جی. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کہا جاتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر تصدیق کی, ہر بات کو سچا جانا, ہر بات پر آپ نے یقین کیا ہے. کہ وہاں اگر عام آدمی ہوتا تو سوچتا کیا حال ہے ہمارا, اور اس پریشانی اور اس جان کی سلامتی کے مرحلے اور موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں. حضرت ابو بکر کی زندگی میں کسرا ایران فتح نہیں ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال سے پہلے چونکہ حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا تو حضرت عمر کو بلا کر رسول اللہ حضرت ابو بکر نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا ہے اور اس کا سننے والا میرے سوا کوئی اور نہیں ہے, اس لیے یاد رکھو کہ کسرا کا مال جب آئے گا, وہاں کے خزانے جب آئیں گے تو اس میں کنگن بھی آئیں گے, اور وہ کنگن کسے دینا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا سراقہ ابن مالک کو دینا ہے جی, کہ وہ سراقہ ابن مالک کا حصہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے جی. قرآن پاک کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ جل جلالہ من والہ نے سورہ روم جی جی روم اللہ جل جلالہ من والہ نے ایک پوری سورت اتاری ہے سورہ روم جی. اس سورت میں اللہ جل جلالہ من والہ, سورت کے ابتدائی آیتوں کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں, مختلف سورتوں میں حروف مقطعات شروع میں کچھ حروف لاتے ہیں, الف لام میم, یہاں الف لام میم ہے جی. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویفرح المؤمنون. اللہ جل جلالہ من والہ جی ایک عجیب بات ایک ایسے موقع پر بتائی جا رہی ہے جی, جس موقع پر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبری کا اعلان فرمایا, آپ نبی بن کر مبعوث ہوئے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا اعلان ہوا تو مکہ 2 حصوں میں بٹ گیا. ایک طرف وہ جو بت پرست تھے جنہوں نے کعبۃ اللہ میں 360 بت سجا دیے تھے, اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اور آپ کی صدا پر, صدائے توحید پر لبیک کہہ کر آہستہ آہستہ ایمان میں داخل ہونے والے ہیں. وہ چھوٹی سی جماعت, بہت تھوڑے سے چند لوگ نہیں, اور دوسری طرف یہ بت پرست ہیں. اس زمانے میں جو پوری دنیا کا ایک منظر تھا، جس سارے عالم کا جو اس موقع کا ایک منظر تھا کہ اس زمانے میں دو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، ایک روم کی حکومت تھی، دوسری طرف فارس کی حکومت تھی، قیصر اور کسرا، یہ دو بڑی بڑی طاقتیں، سپر پاور اس زمانے کے. کسرا یہ فارس کا بادشاہ، وہ آگ کی پوجا کرنے والا، اور ادھر روم قیصر یہ اہل کتاب، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے، آسمانی دین پر یقین رکھنے والے. یہ دو حصے تھے پوری دنیا میں، گویا دو الگ الگ جماعتیں تھیں، ایک طرف آتش پرست اور دوسری طرف اہل کتاب، آسمانی کتاب کے ماننے والے، آسمانی دین کے ماننے والے. مکہ المکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری کے بعد مکہ جب دو حصوں میں بٹا تو مکے کے جو مشرکین تھے انہوں نے کہا یہ ہمارے دوست ہیں، آتش پرست وہ بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو گویا ہمارا ایک جی حصہ، ہم ان کے حلیف ہیں، ہم ان کے ساتھی ہیں، ان کی کامیابیوں پر ہم تالیاں بجائیں گے، اور تم جو ہے ان کے ساتھی ہو، وہ بھی آسمانی دین کو ماننے والے اور تم بھی آسمانی دین کو ماننے والے. تو اس لیے گویا اس طرح مکے کو بھی دو حصوں میں بانٹ لیا. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے چند سالوں کے بعد اچانک یہ ہوا کہ فارس کا بادشاہ، جی فارس کے بادشاہ، اس نے مکے روم والوں کے اوپر چڑھائی کی. دونوں میں جنگیں چلتی تھی، علاقے قبضہ کرنے کے جو ہے مقابلے ہوتے تھے، لڑائیاں چلتی رہتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اچانک فارس کو زبردست کامیابی ملی، اور اس کے دو بڑے زبردست جی شہ سوار تھے اور بڑے زبردست شجاع بہادر تھے، انہوں نے اتنی زبردست کوشش کی کہ روم کا بہت سارا علاقہ فتح کر لیا، اور وہ اندر تک چلے گئے، روم کے بڑے حصے کو فتح کر لیا. اس زمانے میں خبریں پھیلتی، ملکی خبریں جی، بین الاقوامی خبریں، انٹرنیشنل نیوز گویا پوری دنیا میں پھیلتی تھی. یہ انٹرنیشنل نیوز مکہ المکرمہ میں آئی تو مکے کے جو جی کافر تھے، بت پرست تھے، انہوں نے خوشیوں کے شادیانے بجائے. انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ میں کہا دیکھو جیسے یہ جی ان کے اوپر چڑھائی کر کے ان کو ختم کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا ہم بھی تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے. اتنے میں قرآن پاک کی یہ آیتیں اترتی ہیں، منظر بالکل بدلا ہوا ہے، اور اس بدلے ہوئے منظر میں قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد. اللہ جل جلالہ من والو قرآن کی آیتیں اتار رہے ہیں، ایک طرف پس منظر اور دوسری طرف اللہ کا کلام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روم مغلوب ہو گیا، روم شکست کھا گیا جی. غلیبت الروم فی ادنا الارض، زمین کے تھوڑے سے حصے میں اس کو جی شکست ہو گئی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ابھی جس روم نے شکست کھائی ہے اس روم کو جی کامیابی ملنے والی ہے، اس نے شکست کے بعد فتح پانا ہے. فی بضع سنین، چند سالوں میں، فی بضع سنین چند سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے آگے بھی اور بعد بھی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلتا. اور فرما یفرح المؤمنون، اور جب جی رومیوں کو فتح ملے گی اس وقت پر اللہ جل شانہ مسلمانوں کو بھی خوشی عطا فرمائیں. بنصر اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوگا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی یہ آیتیں اتری تو لوگ ہنسنے لگے جی، کامیابی تو فارس کو مل رہی ہے اور ادھر جو ہے کسرا چڑھائی کرتا ہوا روم کا بہت سارا علاقہ فتح کر چکا ہے اور آگے چلا جا رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے شکست کھائی وہ واپس پھر فتح یاب ہوگا. ہاں جی، تو لوگ جو ہے بہت حیران ہوئے ہیں. مکے والوں نے حضرت ابو بکر کو سنایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ابھی یہ آیتیں پہنچی نہیں تھی، ان آیتوں کے پہنچنے سے پہلے حضرت ابو بکر کو جو دوسروں نے مکے کے دوسرے قریش نے سن لیا تھا, انہوں نے سنایا تمہارے صاحب تو بڑے عجیب ہیں, تمہارے دوست بڑے عجیب ہیں, ایک طرف دنیا کا منظر دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور دوسری طرف تمہارے صاحب جو ہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ سنو. وہ کہتے ہیں کہ روم مغلوب ہو جائے, روم جو آج مغلوب ہوا کل دوبارہ غالب ہو جائے گا. تو حضرت ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی قرآن کی آیتیں سنی نہیں, اس سے پہلے جب انہوں نے سنایا تو سن کے کہا ہمارے صاحب یعنی ہمارے نبی جو کہہ رہے ہیں وہ یقینی ہے, ایسا ہی ہوگا. فرما ایسا ہی ہوگا. تو سامنے والوں نے کہا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں, شرط باندھ لیتے ہیں کہ ہم اور تم مل کے کیا کریں گے, شرط لگا لیں گے کہ فارس فتح ہوگا یا روم فتح ہوگا, چلو اس پر شرط لگا لیں گے. تو حضرت ابو بکر نے کہا چلو شرط لگا لیتے ہیں جی. تو جی سونے کے سکے طے ہوئے, 10 یا 20 سونے کے سکے, ان سونے کے سکوں پر یا سونے کے کچھ مال پر شرط لگا دی گئی. حضرت ابو بکر سے انہوں نے پوچھا کہ کتنے سال, حضرت ابو بکر نے کہا کہ چلو 5 سال جی, 5 سال کے اندر منظر نامہ بدل جائے گا, اسکرپٹ چینج ہو جائے گی جی. یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ بدل جائے گا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے شرط مان لی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا ہے فی بزع سنین, قرآن کہہ رہا ہے فی بزع سنین, اور بزعن کا مطلب قرآن کا یہ ہوتا ہے عربی میں, اس کا مطلب ہوتا ہے 10 سے کم سال, 3 سال سے لے کر 9 سال تک کا عرصہ. تم نے 5 سال جو مانے ہیں یہ قرآن کی بات نہیں ہے, قرآن تو بزع سنین کہہ رہا ہے اور بزع سنین کا مطلب ہوتا ہے جی 3 سے لے کر 9 سال تک. حضرت ابو بکر نے فرمایا ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں. 5 سال گزر گئے, 5 سال میں کچھ نہیں ہوا. ہم تو ان لوگوں نے آ کر جی حضرت ابو بکر سے کہا کہ چلو تم شرط ہار گئے ہو تو ہمیں پیسہ ادا کرو. حضرت ابو بکر نے ادا کر دیا جی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو 10 پر تم نے شرط مانی تھی ایسا کرو جا کے بڑھا دو, اور بڑھا کے ان سے کہو کہ قرآن بزع سنین کہہ رہا ہے تو 9 سال, تو تم 9 سال کی مدت پر دوبارہ شرط لگا لو. تو حضرت ابو بکر گئے کہا 10 کے بجائے ایسا کرتے ہیں چلو پھر ہم دوبارہ شرط لگاتے ہیں, اور یہ دوبارہ جو شرط لگائیں گے بڑھا کے لگائیں گے, 100 100 سونے کے سکے جی, یا 100 100 سونے کے کوئی خاص چیز تھی, فرمایا 100 100 کا شرط لگا کے کہتے ہیں ذرا مدت بڑھا لیں گے, میں نے تو تمہیں دے دیا, دوبارہ شرط لگاتے ہیں اور دوبارہ شرط لگا کر 9 سال کی شرط لگا لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جی, جی 5 سال میں کچھ نہیں ہوا تو اور 2 3 سال میں کیا ہو جائے گا, چلو ہم تمہارے ساتھ شرط لگا لیتے ہیں. تو دوبارہ شرط لگا لی. اتنے میں منظر یہاں مکے کا بھی بدلا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مجبور کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. مدینہ پہنچ کر 1 سال گزرا, اور مدینے میں 1 سال گزرنے کے بعد بدر کا معرکہ پیش آیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے گئے, ابو سفیان تو بچ کے نکل گئے, انہوں نے مکے میں آواز لگائی تو 1000 کا لشکر آ گئے. 1000 کے لشکر سے 313 کا مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی. 70 بڑے بڑے سردار قتل ہوئے, 70 بڑے بڑے سردار قید ہو گئے, اور مدینے والوں کا بھی کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, بدر میں ہو رہا ہے, بدر مدینے سے دور ہے تو بدر میں کیا ہو رہا ہے مدینے والوں کو معلوم نہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 بڑے بڑے سرداروں کو لے کر مدینہ پہنچے تو مدینے والے حیران ہو گئے کیا ہو گیا. تو اللہ نے جی ایک طرف مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائے, بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کو کامیابی ملی, اور اسی وقت پر جی انٹرنیشنل نیوز دوسری طرف سے خبریں آئی کہ وہ جو جی روم نے شکست کھائی تھی جی اللہ جل شانہ نے روم کو دوبارہ فتح عطا کر دی جی, اور روم فارس کے وہ سارے علاقے جس کو اس نے روم سے قبضہ کیا تھا وہ واپس لے لیے, اور اس کے علاوہ اور بہت بڑے علاقے میں روم اندر جا چکا ہے جی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جی فرمایا خوشی کی بات ہے کہ ہم نے جو دوبارہ شرط لگائی اس شرط میں کامیاب ہو گئے. جی ان سے کہا تو انہوں نے کہا واقعتاً ہم ہار گئے, تم کامیاب ہو گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ ان کو وہ 100 سونے کے سکے دیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر لے کے آئے تو حضرت ابو بکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حاضر سوت, یہ گندا مال ہے, شرط میں جیتے جانے والا مال یہ ناپاک اور گندا مال ہے, اس لیے اس کو صدقہ کر دو, اس کو استعمال مت کرو. لیکن اصل جو عرض کرنا ہے وہ اللہ کے نبی کی بات پر یقین, قرآن پر یقین, اللہ کی بات پر یقین, آج اسی کی ضرورت ہے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ اس امت کا جو پہلا حصہ کامیاب ہوا ہے اس کی کامیابی کا راز اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین ہے, اور ہم جو پچھڑ رہے ہیں, پیچھے ہو رہے ہیں, کمزور پڑ رہے ہیں, اور دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی ہماری جو جی بکھر رہی ہے, اس کی بنیاد یقین کی کمزوری ہے. اللہ کی باتوں پر یقین کمزور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کمزور ہے. اور جب جی یقین کی مثال جڑ کی طرح سے ہے, جی یقین جڑ کی طرح سے ہوتی ہے, جب جڑ مضبوط ہوتی ہے تو پورا درخت مضبوط ہوتا ہے, اور جب جڑ کمزور ہو جاتی ہے تو پورا درخت کمزور پڑ جاتا ہے. تو ہمارے ایمان کے اور یقین کی جڑیں چونکہ کمزور ہیں اس لیے تنا بھی کمزور ہے, جی عمل میں بھی کمزوری ہے, نمازوں میں بھی کمزوری, جی اور اعمال میں بھی کمزوری. جی ماشاءاللہ جمعے کی نماز میں تو مسجدیں بھر جاتی ہیں, اور جمعہ کا جو مجمع ہے مطلب اسی مسجد کے اطراف میں رہنے والے ہیں جو جمعہ میں آ جاتے ہیں تو 5 نمازوں میں بھی یہی رہتے ہوں گے, کہاں چلے جاتے ہیں, لیکن 5 نمازوں میں یہ عام مجمع دکھائی نہیں دیتا, اس کی وجہ یقین کی کمزوری. جی ہم اپنے کاروبار میں بیٹھ کر سچ جی بول نہیں پاتے ہیں, سچ بولنے میں کمزوری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الصدق ینجی والکذب یہلک, جھوٹ بربادی لاتا ہے اور سچائی کامیابی لاتا ہے. لے ہم جانتے ہیں لیکن پھر بھی جی موقع پڑے تو سچ بولنے کے بجائے جی جھوٹ بول جاتے ہیں, وعدہ توڑ دیتے ہیں, عہد توڑ دیتے ہیں, لوگوں سے کیے ہوئے قول و قرار سے ہم پھر جاتے ہیں. یہ ساری باتیں یقین کی کمزوری کی بنا پر ہیں. اس لیے بزرگوں جی ہماری ایک ضرورت ہے, میری آپ کی ہر مسلمان کی ایک ضرورت ہے کہ اپنے جڑوں کو مضبوط کریں. جی جڑ مضبوط ہوگی تو تنا مضبوط ہوگا, ڈالیاں مضبوط ہوں گی, اور جب تنا اور ڈالیاں مضبوط ہوتی ہیں تو اس پہ پتے اور پھول آتے ہیں, اور جس درخت پہ پھول آتے ہیں اسی پہ پھل لگتے ہیں, اور انہی پھلوں میں رس بھی آتا ہے اور وہ مٹھاس بھی آتی ہے, اور اصل تو وہ مٹھاس ہے مقصود, یہ آم میں آم کا رس مقصود ہے, لیکن وہ رس پانے کے لیے جڑ مضبوط ہونا ضروری ہے. اس لیے اپنے ایمان کی اور یقین کی جڑوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنا میری آپ کی امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ جل شانہ مجھے آپ کو پوری امت کو یہ توفیق دے, یہ جذبہ دے کہ ہم اپنے ایمان کی جڑوں کو دین کا پانی, اعمال کا پانی, اخلاق کا پانی, دین کی فکر اور دین کی محنت کا پانی پہنچا کر اپنے ایمان کی جڑوں کو مضبوط کر سکیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب